Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammedin abdika ve resulika ve salli alel mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat. Main abhi maghrib ki namaz padh ke se Maulana Hamidurrahman ko saath leke gaya Darut Tauba pe, to maine dekha chhat ke niche shattering khadi hai. اینٹ، سریا، لوہا، سیمنٹ، پتھر پیسا ہوا، ثابت پتھر بجری کی شکل میں، ریت، خود ایک طاقت ہے، تو اس کو سہارے کی کیا ضرورت ہے؟ میں سوچنے لگا. چھت لوہا، اینٹ اور پتھر پیسا ہوا اور ثابت، اس کا مجموعہ ہوتا ہے چھت. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو خود ناقابل تسخیر ہیں اپنی طاقت کے اعتبار سے. لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے نیچے شیٹرنگ دی ہوئی ہے، پھٹے ہیں، لکڑی ہے. لوہے کے مقابلے میں لکڑی کی کوئی حیثیت نہیں، پتھر کے مقابلے میں لکڑی کی کوئی حیثیت نہیں، اینٹ کے مقابلے میں پتھر کے لکڑی کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن وہ لکڑی کے اوپر کھڑی ہے چھت. اور پھر یہ نہیں کہ دو دن کھڑا کیا اس کے بعد پھر اس کو ہٹا لیا، نہیں، کہتے کچھ دنوں کے لیے اس کو کھڑا کریں گے، اس وقت تک جب تک چھت اپنا وزن خود نہ لے لے. اسے بساکھیوں کی ضرورت ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہے. لوہا ایک حیثیت رکھتا ہے، وقار اور مقام رکھتا ہے، اور پتھر ایک مقام رکھتا ہے، لیکن پتھر اور لوہے کو بھی سہارے کی ضرورت ہے. میں وہاں سے واپس آیا تو سوچتا ہوا آیا، میں نے کہا اتنی طاقتور چیزوں کو تو سہارے کی ضرورت ہے. انسان جو کہ کمزور ہے، چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، لوہے کو جتنی چوٹیں ماریں، پتھر کو چوٹیں ماریں، پتھر پتھر رہتا ہے، لوہا لوہا رہتا ہے. انسان ایک چوٹ برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کو کتنی سہارے کی ضرورت ہوگی اور اس کو کتنی بساکھیوں کی ضرورت ہوگی. ہم سہارے کے بغیر نہیں چل سکتے. انسان کو انسان کا سہارا چاہیے، ماں کو بچہ چاہیے، بچے کو ماں چاہیے، اور بچہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا. اللہ کریم چاہتا کہ انسان کو زمین سے پیدا کر دیتا جیسے پھل پیدا کرتا ہے، ایک خاص مدت میں ہوتا نظام بنتا، زمین کھودتے بچہ نکل آتا. یا انسان کو اللہ پاک نے کوئی ایسا نظام ہوتا کہ انڈا ہوتا، اس میں سے بچہ نکل آتا. ماں جو 9 مہینے 10 دن تک تکلیف برداشت کرتی رہی، آخر یہ نظام کیوں بنا اور کیسے بنا؟ وہ عزیز الرحمان عزیز صاحب ہیں، میں ان کے ہاں لاہوری دروازے پشاور میں بیٹھا ہوا تھا، اسی پشاور کے سفر میں کلینک تھا. کہنے لگے ہماری یہاں پشاور کی تحصیل میں، عدالت میں، جب انگریزوں کا دور تھا، بوڑھے آدمی ہیں، وہ دور انہوں نے دیکھا، ایک انگریز کے بچے نے، اس کی ماں باپ فوت ہو گیا تھا، ماں کو ستایا. بات پہنچی انگریز جو شہر کا افسر تھا، مجسٹریٹ تھا، اس تک بات پہنچی. اس نے بچے کو بلوایا، بچے کو بلوا کے اس کے پیٹ پہ گھڑا بندوایا، کپڑے کے ساتھ نہ ایسے کر کے گھڑا باندھا پیٹ پہ، اور کہا کہ یہ اس کچہری کے ارد گرد چکر لگا، ہر چکر پہ اس میں گلاس پانی کا ڈال. کچہری کے ارد گرد چکر لگا اور ہر چکر پہ ایک گلاس پانی کا ڈال. وہ تو گلاس پانی ڈالتے ڈالتے بڑھتا گیا کام، گھڑا خود وزنی، چکر اور مصیبت، اور گلاس پانی کا ہر چکر میں بڑھتا گیا. صبح آتا، شام کو اس کو بھیج دیتا. 2-3 دن نہ گزرے کہ ماں ساتھ آئی، اللہ کے واسطے ساری رات چیختا ہے معاف کر دیں. اس نے کہا نہیں، میں نے اس کو 9 مہینے 10 دن ایسے چکر دینے ہیں. تو نے اس کو 9 مہینے 10 دن اٹھایا تھا، اور 9 مہینے 10 دن اٹھا کے اس طرح چونے گھر کے چکر بھی لگائے تھے، کام بھی کیے تھے. میں 9 مہینے 10 دن اس کو چکر دوں گا، پھر پتہ چلے گا کہ ماں کیا ہوتی ہے. انسان ساری زندگی سہاروں کا محتاج ہے، آسروں کا محتاج ہے. جب زور تھوڑا سا شعور انسان کا زندہ ہوتا ہے، پھر یہ کہتا ہے مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی آسرے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کفیل ہوں. پھر کیا کرتا ہے؟ پھر دین کو کتابوں سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. گزشتہ اس صدی میں بہت فتنے کھڑے ہوئے ہیں. کسی نے حدیث کا انکار کیا، کسی نے ختم نبوت کا انکار کیا، کسی نے قرآن کا انکار کیا، بہت فتنے کھڑے ہوئے ہیں. اتنا زیادہ جس کی حد نہیں ہے. آپ ایک بات سن کے حیران ہوں گے، ان سب فتنوں کے بانی وہ شخص تھے جن کا کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں تھا، جنہوں نے کتابیں پڑھ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، خود بھی گمراہ ہوئے، ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر کے مر کے چلے گئے. مجھے ایک بندہ آ کے کہنے لگا، میں آج کل تفسیر پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا سبحان اللہ. اور کچھ عرصے کے بعد ارادہ ہے کہ میں تفسیر لکھوں گا. اللہ اکبر. میں نے کہا فزکس میں ایم ایس سی اور فزکس میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی بندہ کہتا میں فزکس کی تفسیر نہیں لکھتا، قرآن کو تو نے اتنا آسان سمجھ لیا تو بیٹھ کے قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن اور قرآن کی طاقت اور تاثیر، اللہ کا کلام ہر بندے کی سمجھ میں آ نہیں سکتا، اور رب کا کلام اس کی سمجھ میں آ سکتا ہے جس کی جو ربوبیت کے نظام کو سمجھتا ہے، جس کے اوپر ربوبیت کے نظام رب نے کھولا ہے، یہ اس کو سمجھ آ سکتا ہے، کسی اور کو نہیں آ سکتا. ساری زندگی اسے چھوٹا بچہ بن کے چلنا پڑے گا، کہ چھوٹا بچے کی ہاتھ انگلی میں اور وہ چل رہا ہوتا ہے. ساری زندگی اسے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے. انسان جتنا بڑا ہو جائے، آپ نے دیکھا نہیں کہ حکمران بعض ایسے آپ کو سننے میں ملیں گے جو شاید رب کو مجبوری میں جانے، لیکن بعض پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. مجھے ایک بندے نے کہنے لگا، کہنے لگے جی فلاں حکمران کے ہاتھ میں تسبیح ہے، وہ تسبیح کیا پڑھتا ہوگا، کرسی کرسی پڑھتا ہوگا. میں کہ نہیں، وہ تسبیح پڑھتا ہے، وہ اللہ کا نام لیتا ہے، اسے پتا ہے یہ سارا نظام عارضی ہے اور مکڑی کا جالا ہے، اگر مجھے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ایک ذات ہے، وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے. وہ جانتا ہے، وہ حکمران اس کے احساس و ادراک میں ہے. اور دوسرا، اس کے اندر ایک ذہن ہے کہ مجھے کسی کی دعائیں لگ سکتی ہیں. یاد رکھنا، دعائیں لگتی بھی ہیں اور بد دعائیں لگتی بھی ہیں، اور دعائیں طاقت بھی کرتی ہیں اور بد دعائیں طاقت بھی کرتی ہیں. میرے پاس اس دن ایک بندہ آیا کہ ہر جگہ گیا ہوں، جادو نہیں ٹوٹا. میں نے روحانی استخارہ کیا تو محسوس ہوا، میں نے کہا اللہ کا بندہ، تیرا کوئی جادو تو نہیں ہے، لیکن میری بات تجھے سمجھ آئے گی نہیں، تو ہاں ہوں کر کے چلا جائے گا، تیرے پیچھے بد دعائیں طاقت کر رہی ہیں، کوئی جادو نہیں ہے. کہتے ہیں میری ہر چیز الٹی ہے. میں کہ کیوں نہ پڑھے. سرگودا سے ایک فیملی آئی میرے پاس، اب بھی آتے ہیں، بیت ہیں. ان کا ہر بچہ چندھیا جاتا ہے، چندھیا جاتا ہے، ہر بچہ چھوٹا ہوتا ہے، آنکھیں خوبصورت ہوتی ہیں، یوں بڑا ہوتا ہے چار پانچ چھ سال کا چندھیا جاتا ہے. کہنے لگا اس کا علاج، کوئی دیکھے کوئی اثرات تو نہیں، یہ تو نہیں. میں نے کہا مجھے تو کوئی بد دعا محسوس ہوتی ہے، پر خود ہی کہنے لگے ہاں، ہمارے بڑے بتاتے تھے، ایک فقیر آیا تھا اور وہ چندھایا ہوا تھا، ہمارے بڑے نے اسے خیرات نہیں دی تھی اور اس کو دھتکار دیا تھا، تو اس نے جاتے ہوئے کہا جس کی وجہ سے تو نے مجھے دھتکارا، سدا تیری نسلیں ایسے ہو جائیں، جس کی وجہ سے تو نے مجھے دھتکارا نا، جا چند آیا ہوا ہے تو یہاں سے جا، سدا تیری نسلیں ایسے رہیں. اس وہ کہہ گیا تھا. اور میں نے کہا اس کا علاج صرف رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ہے، اس کا علاج صرف استغفار اور توبہ ہے. اوپر سے فیصلے ٹھیک کروانے والی بات ہے، نیچے کے فیصلے سارے ٹھیک ہیں، اوپر کے فیصلے ٹھیک ہو جائیں. سدا ہر انسان کو انسان کی ضرورت ہے، بس انگلی پکڑ کے چلے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آتا تھا، حضرت کی خدمت میں رہا بہت عرصہ، کچھ دل کی شمع جل اٹھی، کچھ اللہ اللہ کہنے لگا اور کچھ روشن خواب آنے لگے، کچھ کیفیات بہتر ہو گئیں، آنا چھوڑ گیا۔ تو حضرت کو کسی نے آ کے بتایا کہ حضرت وہ کہتا ہے کہ مجھے تو بس اب کشف شروع ہو گیا، اور روزانہ فرشتے آتے ہیں، مجھے لے جاتے ہیں، میری دعوت کرتے ہیں، مجھے اب باجدیس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا اسے پھر میرا ایک پیغام دے دو، جس وقت اسے فرشتے لے جائیں نا اور اس کی دعوت کریں، اس وقت کہہ دینا کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ اس نے جب وہ پڑھا، اس تک پیغام پہنچا جب وہ پڑھا، تو وہ پڑھنے کے بعد جو ہے ایک دم دیکھا تو وہ گندی روڑی پہ بیٹھا اور گندگی کھا رہا ہے، وہ جنات کا استدراج تھا، جنات کا دھوکہ اور فریب تھا، جس نے ان جنات نے ان دھوکے میں دیا ہوا تھا کہ اللہ والے کے لڑ لگ گیا ہے، اگر مزید لگا تو کچھ بن جائے گا اور خود بھی بنے گا اور دوسروں کو بھی بنائے گا، لہذا اس کو ایسی راہوں پہ لگا دو کہ یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے۔ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی کیفیات اپنے شیخ کو وقتاً فوقتاً لکھ لکھ کے دیا کرو کہ جن کیفیات کو تم کشف سمجھ رہے ہو، کرامت سمجھ رہے ہو، کمال سمجھ رہے ہو، کیا پتہ وہ کشف ہے، کرامت ہے، کمال ہے، یا جنات کا فریب، شیاطین کا دھوکہ ہے، کیا ہے؟ تیرے مطابق وہ کرامت ہے، لیکن نہ معلوم وہ شیاطین کا دھوکہ ہو، جنات کا دھوکہ ہو اور شیاطین کا فریب ہو۔ ہر پل ہر سانس ہمیں شٹرنگ کی ضرورت ہے، ہم لوہا ہیں یا پتھر ہیں، ہمیں بہت عرصہ ضرورت ہے اس چیز کی، ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت ہے اگر کھڑا ہونا ہے، اور جس وقت سہارا مضبوط ہو جاتا ہے پھر وہ چھت بن جاتا ہے، پھر دوسروں کو سہارا دیتا ہے، پھر دوسروں کو چھاؤں دیتا ہے، لیکن پہلے سہارے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ اشد ضرورت ہے سہارے کی۔ اگر زندگی کے لمحات کو ہم نے عافیت کے ساتھ گزرانا چاہتے ہیں کہ زندگی کے لمحے عافیت کے ساتھ گزریں، اور اللہ جل شانہ کا نظام ہمارے موافق ہو، تو زندگی کو اپنے مزاج سے چلانا نہیں پڑے گا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا، پھر اس کی صبح کو صبح کہنا پڑے گا، پھر اس کی شام کو شام کہنا پڑے گا، پھر اپنی من چاہی چھوڑنی پڑے گی، ایک درویش کے پاس میں نے بیٹھا تھا، کہنے لگا من چاہی چھوڑ دے، ماہی چاہی اختیار کر، ماہی کہتے ہیں دوست کو، عرب دے ماہی تو صدقے صدقے، پڑھا درود و سلام علیکم، ایک نعت ہے پرانے زمانے کی، عرب دے ماہی، ماہی کہتے ہیں محسن کو، دوست کو، کہ من چاہی چھوڑنی پڑے گی، ماہی چاہی اختیار کرنی پڑے گی، پھر زندگی بنے گی، جو تیرا ماہی تجھے چاہے وہ اختیار کر، پھر زندگی کے دن رات سنوریں گے، ورنہ نہیں سنوریں گے۔ اگر تو قرآن سمجھنا چاہتا ہے، تو حدیث سمجھنا چاہتا ہے، تو اللہ جل شانہ کا نام سمجھنا اور لینا چاہتا ہے، پھر تجھے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو مٹا کے، اپنی حیثیت کو مٹا کے، اور پھر اپنی حیثیت کو مٹا کے مٹی میں ملانا پڑے گا۔ اگر بیج اپنی حیثیت کو برقرار رکھے، سدائیں بیج کبھی درخت بن سکتا ہے؟ پہلے اپنی حیثیت کو مٹا کے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اپنی حیثیت کو ختم کر دیتا ہے، پھر بہت عرصہ خاموشی پڑا رہتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں گیا، کہاں سے آیا، اپنے من کو مار کے، اپنے آپ کو مٹی کر کے پڑا رہتا ہے۔ یا جو آپ تسبیح خانے میں پڑے ہوئے ہیں نا، آپ میں سے ہر شخص بیج ہے، اس کی ایک حیثیت ہے آپ میں سے ہر شخص کی، تسبیح خانے میں آتے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں، مجاہدہ بھی ہے، قربانی بھی ہے، یہ جو تسبیح خانے میں پڑے ہیں بیج کی حیثیت ہے، پھر خاموشی سے پڑے رہے پڑے رہے پڑے رہے، اور پڑے پڑے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بیج ایک حیثیت دیتا ہے, کیا کہ درخت بن جاتا ہے, پھر کومپل بن جاتا ہے, پھر شاخ بن جاتا ہے, اور شاخ بڑھتے بڑھتے پھر کمال بن جاتا ہے. میں ابھی خط لایا ہوں, جہاں جو مقیم حضرات ہیں مجھے خط دیتے ہیں, میں اس کا جواب لکھ رہا تھا. تو ایک خط میں ایک صاحب نے لکھا کہ میں بادشاہ کے دسترخوان کا عملہ بننا چاہتا ہوں, کعبہ کشا کا عملہ نہیں بننا چاہتا. آپ کے لیے نئی بات ہوگی, ذرا پھر سنا دیتا ہوں. چلو, آپ کے جانے کے بعد میں ان حضرات کو کچھ باتیں سناتا ہوں. میں نے ان حضرات سے کوئی ایک بات سنائی. ایک عاشق سر پھرا دیوانہ تھا, محبوب کے پیچھے تھا, تو دیکھا کہ محبوب کے سر پہ جو ہے نا سرائی ہے, اور سرائی کے پر نقش و نگار ہیں. واہ, کہنے لگا سرائی تو مجھ سے زیادہ تو خوش قسمت تو ہے کہ تم میرے محبوب کے سر کا تاج بنا. سرائی حال دل سے بولی کہ تو بے وفا ہے, جب قربانیوں کا وقت آتا ہے بدک جاتا ہے. تو انہیں دیکھا نہیں سب تک پہنچنے کے لیے میں نے کتنی قربانیاں دی, اور کتنے جو ہے میں نے مجاہدے اور کتنی تپشیں اور کیا برداشت کیا. کہا مجھے بھی سنا دے کیا. کہا کمہار مٹی لینے آیا. میں نے کہا ٹھہر جا, کیا بات ہے. کہنے لگا مٹی ہے برتن بنانا ہے. کیا؟ کہا سراہی. کہ وہ کیا ہوگی. کہا تو تجھے میں کوٹوں گا اور تیری حیثیت کو بے حیثیت کر دوں گا, اور تجھے گوندوں گا, اور پھر تجھے چکنا کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ ماروں گا, اور پھر تجھے چاک پہ چکر دے کے اور چھریوں کے ساتھ تیری تراش خراش کروں گا, اور تجھے چھیدوں گا, اور تجھے نقش نگار بناؤں گا. کہنے لگے بڑے مشکل مراحل ہیں, میرا تو کچھ نہ بچا. پھر کہا کہ پھر میں تجھے دھوپ میں خشک کروں گا. اوہ, دھوپ میں جلنا پڑے گا. کہنے لگے چلو یہاں تک ٹھیک ہے. کہا نہیں, کام نہیں ہوا ابھی تک, پھر میں آگ میں ڈالوں گا اور آگ کی تپش سے تیرے اندر کے کلیجوں کو سوختہ کر دوں گا, اور تیری من اور مستی ساری ختم ہو جائے گی. کہنے لگی مجھے ذرا آگ سے تھوڑا رکھ. کہا کہ پھر بھی دو نمبر رہے گی, جب تک آگ کے اندر پوری نہیں جائے گی ایک نمبر نہیں بنے گی. کہا پھر کیا ہوگا. کہا کہ پھر حسیناؤں کے سر کے تو سرائی بن جائے گی, اور تجھے لب لگیں گے, ہونٹ لگیں گے. کہنے لگا اگر یہ مقام پانا ہے تو پھر ٹھیک ہے, یہ ساری مصیبتیں تکلیفیں مجاہدے پریشانیاں مسائل مشکلات ہرڈلز بیریئرز یہ سارے قبول ہیں, ٹھیک ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے, کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے. اگلی مٹی کو ہاتھ ڈالا, اگلی مٹی کو, اس نے کہا کیا. اس نے کہا سرائی بنانا ہے. اس نے کہا وہ کیسے. اس نے سارے مراحل بیان کیے. اس نے کہا نو 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 نو, یہ نہ, یہ تو بڑی مشکل بات ہے. اس نے کہا جی سبحان اللہ, تسبیح سبحان اللہ. کہ کہنے مجھے ایک بندہ کہنے لگا سونے ہو کوئی جلواتا بھی کھاؤ. مجھے ایک بندہ کہنے لگا سونے ہو کوئی جلواتا بھی کھاؤ. میں کہا آ میں تمہیں جلوے بھی کھاؤں. اے کر تو 100 رکعت نماز نفل پڑھ. کہنے لگے نماز سبحان اللہ, ذرا ٹنگا درد بڑھا جائے. نماز سبحان اللہ لیکن ٹانگوں میں درد ذرا بہت ہے. میں نے کہا جلوے تو اللہ کے محبت میں سجدوں میں ملتے ہیں, اس کے علاوہ تو مل نہیں سکتے. تو کہاں کے جلوے دیکھنا چاہتا ہے. تو اس نے مٹی کو کہا کہ مٹی میں تیرا یہ کروں گا. اس نے کہا نا. اس نے کہا کچھ کنسیشن ہو سکتی ہے, کوئی رعایت ہو سکتی ہے, کوئی آسان پیکج ہو. چلو میں کچھ برتن بھی بن جاؤں. اس نے کہا آسان یہ ہے کہ پھر میں تیری زیادہ تراش خراش نہیں کروں گا, تجھے برتن بناؤں گا, برتن بنا کے پھر استنجا خانے کا لوٹا بنا دوں گا. اب بتا کون سا مقام چاہیے, استنجا خانے کا لوٹا چاہیے یا سرائی بننا ہے. اور اگر تو سرائی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو وہ قربانیاں کرنی پڑیں گی. کہتا ہے کہ مجھے قربانیاں بھی نہ ہوں اور تھوڑا سا پسینہ بھی نہ آئے اور سجدہ بھی لمبا نہ ہو, رکوع بھی لمبا نہ ہو, جہاں تراویح مختصر ہوتی ہو 20 منٹ والی وہاں ہو. اور رب بھی مل جائے, کریم ہے, مل سکتا ہے بغیر چاہے, لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے. آملے کا مربع تو آپ نے کھایا ہوگا, آملے کا مربع, درخت کے نیچے آملہ گرا ہوا تھا, باغبان نے آملے کو اٹھانا چاہا, آملہ بولا کیوں, خیریت ہے؟ اس نے کہا تیرا مربع بنانا ہے, بڑا لذیذ ہوتا ہے, دل کی تقویت کے لیے, دماغ کے لیے, روشن آنکھوں کے لیے. انہوں نے کہا ہوگا کیا؟ اس نے کہا میں تجھے چھیدوں گا, تیرے اندر کھٹاس بہت ہے اور تجھے چھید چھید کے تیرے اندر سا پانی نکل آئے گا, پھر تجھے پانی میں ابالوں گا, تیرا سارا کھٹاس نکل آئے گا, پھر چینی کا شیرہ ہوگا گرما گرم, اس میں تجھے ڈال دوں گا اور وہ مٹھاس تیرے اندر جذب ہو جائے گا. کہنے لگا بہت بڑے مسائل ہیں, میرا تو تن اپنا, میرا من اپنا, میری مزاج میں تو سارا کچھ چھید دے گا, کہاں سارا کچھ چھید دوں گا, تیرے اندر کا میں نے کچھ بچانا بھی نہیں ہے. کہنے لگے یہ مشکل ہے, پھر کیا ہوگا, اتنی مشقتوں کے بعد مجھے مقام کیا ملے گا؟ کہا بادشاہ کو دل کی دھڑکن ہوگی, مملکت کے کام مشکلات اور مسائل کی وجہ سے اس کی ہارٹ پلپٹیشن زیادہ ہوگی, دل کی دھڑکن زیادہ ہو جائے گی, پھر چاندی اور سونے کے ورق لگا, زعفران اوپر چھڑک اور جواہر مورا جواہرات اوپر لگا کے پھر بادشاہ کے لبوں کو لگے گا, سونے کی تشکی میں بادشاہ کے دسترخوان پہ ہوگا. کہنے لگا واہ کمال مقام تو لاجواب ہے, اگر یہ مقام لاجواب ہے ٹھیک ہے پھر قربانیوں کے لیے تیار ہوں, میرے اللہ نے ان قربانیوں کے بعد ایک جنت کا مقام دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے تمہاری قربانیوں کو ضائع کر دیا, لا یضیع اجر اللہ, اللہ اپنے ضائع نہیں کرتا کسی محسن کا اجر, اللہ نہیں ضائع کرتا. ایک اور عاملہ پڑا تھا دوسرے درخت کا, بادشاہ نے باغبان نے اس کو ہاتھ لگایا, اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ایسے ایسے تیرا مربع بنانا ہے اور بڑا لاجواب ہوتا ہے. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا ایسے چھیدوں گا, ایسے ابالوں گا, ایسے کروں گا. پھر مقام, اس نے کہا مقام بادشاہ کی تشتری پہ تو جائے گا. اس نے کہا وہ مقام ٹھیک ہے لیکن پہلے والی بات ٹھیک ہے, مجھے ہاتھ نہ لگا, میں اتنا مجاہدہ برداشت نہیں کر سکتا, میں ذرا کمزور ہوں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ کے پاس آتا ہوں تو میں ٹیک ڈھونڈتا ہوں, چار چار گھنٹے بیٹھ کے میں سینما میں بیٹھتا تھا ٹوٹی ہوئی بینچ کے اوپر, پہلے ہوتی تھی سینما ٹوٹی ہوئی بینچیں ہوتی تھی, بعض اوقات جگہ مل جاتی تھی, شو بیٹھ کے دیکھتا تھا, وہ اس وقت میری کمر میں درد نہیں ہوتا تھا, اب کیوں ہے؟ کہنے لگے یہاں نیند بھی آتی ہے. میں نے کہا کبھی کانٹوں پہ نیند آئی ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا نیند تو پھولوں پہ آئے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں تجھے شیطان کہتا ہے ذرا تکڑا ہو, بہترین لاجواب, یہاں کہتا ہے نکل, بات لمبی ہو رہی ہے, گھر پہنچنا ہے. تو عاملہ کہنے لگا نہیں میں یہ قربانیاں برداشت نہیں کر سکتا, میں ذرا کمزور ہوں, میری ٹانگوں میں درد ہے. مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ ایک یہاں کہنے لگے جی وہ تراویح پڑھنے کے لیے ایک صاحب ہیں, پچھلے سال بھی یہاں آئے تھے, انہوں نے تراویح نہیں پڑھی تھی, اوپر جا کے سو گئے. میں نے کہا ان سے کہو تراویاں پڑھیں. مجھے ملے, کہنے لگے میں کمزور ہوں. میں نے کہا تو بیٹھ کے پڑھ لے, سو کے پڑھ لے, اشاروں سے پڑھ لے, شریعت نے تجھے اجازت دی ہے, تیری کمزوری کا حل ہے, اگر نہیں پڑھتا یہاں سے بتھرا اٹھا چلا جا, تجھے اجازت ہے جتنا بیٹھ کے پڑھ, کوئی زیادہ مجبوری ہے تیری تو ٹیک لگا کے بیٹھ کے پڑھ لے. تو عاملہ کہنے لگا یہ قربانی مجھ سے نہیں ہو سکتی, کوئی اور حل ہے, کوئی شارٹ پیکج ہو. تو اس نے عاملے کو چھوڑ دیا, بڑا بڑا عاملہ خشک ہو گیا, جھاڑو پھیرا باغبان نے, بہت سے اور عاملے بھی تھے, اکٹھے کیے, صاف کیے, پنساری کو دے آیا, پنساری نے عاملہ کوٹ کے اس کی قبض کشا دوائی بنا لی. پہلی قیمت کیا لگنی تھی, اب قیمت کیا لگی؟ استعمال تو اب بھی آیا عاملہ، استعمال تو اس وقت بھی آنا تھا، لیکن پہلی قیمت بادشاہ کے دسترخوان زعفران چھڑکا ہوا، چاندی سونے کے ورق تھے، چاندی کی اور جو ہے سونے کی تشتی تھی، وہ پہلی قیمت تھی، یہ دوسری قیمت قبض کشا دوائی بنی ہے. اللہ پاک کے ہاں کوئی قربانی اگر کوئی دیتا ہے تو میرا اللہ اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا. اور میں نے بات شروع کی تھی، ہمیں آخری دم تک کسی کی انگلی کی ضرورت ہے، ہم بغیر سہارے کے چلیں گے گمراہ ہو جائیں گے. میں نے زندگی میں لوگوں کے چہرے بدلتے دیکھے، لباس بدلتے دیکھے، نقشے بدلتے دیکھے، زندگی کے دن رات بدلتے دیکھے، محسوس ہوا کہ کسی کا پیچھے ہاتھ ہے. اور پھر اس شخص کو میں نے بتکتے دیکھا، محسوس ہوا کہ کسی کا ہاتھ پیچھے سے ہٹ گیا ہے یا اس نے ہٹا لیا ہے. ہم ہر پل محتاج ہیں کسی کے سہارے کے. اس معصوم بچے کی طرح جو بیچارہ چلتا ہے اور کہتا ہے کہ کہیں میں گر نہ جاؤں، اور ادھر ادھر آ کے باپ کی ٹانگوں میں لگتا ہے اور باپ کے ہاتھ کو انگلی کو پکڑتا ہے. ہم ہر پل سہارے کے محتاج ہیں، ہر پل سہارے کی ضرورت ہے. تراویح کے نام پہ اجتماعی جو اکٹھا کیا جاتا ہے، ایک امام سناتا ہے، سارے چپ ہوتے ہیں. یہ ہر نماز میں اس بات کی مشق کی جا رہی ہے. تمہیں جس طرح نماز میں ایک امام کی ضرورت ہے، زندگی کے تمام معاملات میں بھی ایک امام کی ضرورت ہے. تمہیں نماز میں جس طرح آمین کہتے ہوئے ایک امام کی ہر بات کو آمین کہتے ہو، کچھ نہیں پوچھتے کہ اب سورت کون سی پڑھی تھی، کیا پڑھی ہے، آیات تھوڑی پڑھی، زیادہ پڑھی، آیات وعدہ پڑھی ہیں، حالانکہ یہاں آیات عذاب آیات وعید پڑھنی تھی. کہ نہیں، جب امام اپنی قرت کو مکمل کرتا ہے ہم دل میں کہتے ہیں آمین، تو آپ نے کہا ٹھیک کہا، ہم سارے اس کو قبول کرتے ہیں. نماز میں ایک امام ہے، نماز کے باہر بھی ایک امام کی ضرورت ہے. زندگی کے سارے معاملات کو اللہ یہ نماز کے ذریعے ہمیں پیغام دے رہے ہیں. اللہ پاک جل شانہ نماز کے ذریعے ہمیں پیغام دے رہے ہیں. بھول نہ جانا تم، تجھے نماز سے باہر بھی کسی امام کی ضرورت ہے جو ساری زندگی کے تیرے معاملات میں تو اس کی اس طرح مانے جس طرح امام کی آمین کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی محسوس کیا کہ امام جو ہے اللہ اکبر جو کہتا ہے، وضاحت کرتا ہے کہ ہاتھ باندھ لو، پھر اللہ اکبر کہتا ہے، وضاحت کر کے رکوع میں چلے جاؤ، ساتھ تھوڑی سی وضاحت بھی ہوتی ہو، سنی کبھی آپ نے؟ ایک کشن ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے. پانچ وقت نماز میں اللہ بلا کے کہتا ہے کہ جس طرح امام، نماز کا امام بس ایک اشارہ دیتا ہے، اس کی منشا کا نام زندگی ہوتی ہے، اس طرح نماز کے باہر بھی ایک امام بنا لو، پھر اس کی منشا ایسی ہو کہ وہ تھوڑا سا اشارہ دے اور زندگی ویسی جھک جائے، کھڑی ہو جائے، بیٹھ جائیں، فارغ ہو جائیں، مشغول ہو جائیں نماز میں، بس اس کے ایک اشارے پہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس اشارے. میری حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا، اگر اتباع شیخ سیکھنی ہے تو امام سے سیکھ لو کہ امام کی مقتدی کیسے مانتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا، جو شخص امام سے پہلے اٹھے گا، امام سے پہلے جائے گا، قیامت کے دن اللہ پاک اس کے منہ کو گدھے کی طرح بنا دیں گے. اور کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ اپنا منہ ہر وقت ڈھانکے رکھتے تھے، ڈھانکے رکھتے تھے اور کسی کو منہ نہیں دکھاتے تھے. موت کے وقت منہ دکھایا تو ان کا منہ گدھے کا بن گیا تھا. بہت بڑے وقت کے امام تھے. ماننے لگے، میں نے ایک دفعہ سوچا چلو میں زندگی میں تجربہ کر کے دیکھتا ہوں کہ امام سے پہلے اٹھ کے، امام سے پہلے کر کے دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. اللہ نے تجربے میں وہ کر دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے، امام کے پیچھے امام کی مان کے چلنی ہے، نہ اس سے پہلے کچھ کرنا ہے نہ اس کے بعد کچھ کرنا ہے، اس سے پہلے نہیں کرنی. میرے حضرت فرماتے تھے امام ایک پیغام دے رہا ہے کہ جس طرح میں نماز کا امام ہوں، اس طرح 24 گھنٹے کی زندگی کا کوئی اللہ پاک نے دنیا میں بھی امام بنایا ہے. اگر تو کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا نبی کافی ہے، پھر تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا، وہ مصلی پہ کھڑے ہو، پھر ان کے پیچھے نماز پڑھ، اس امام کے پیچھے نماز نہ پڑھ. اگر اس امام کو تو اپنا امام بناتا ہے تو پھر اس ان بندوں میں سے کسی کو اپنا امام بنا کے تجھے چلنا ہوگا. یہ اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. کہ 24 گھنٹے کا کوئی امام ہو پھر اس کی منشا ایسے چلے جیسے امام کی منشا ہے, اس کا مزاج ایسے چلے جیسے امام کا مزاج ہے. امام صرف حکم دے اور تو جھک جائے, امام صرف حکم دے تو سجدے میں چلا جائے, یعنی اپنی زندگی کو مٹا دے, کھڑا کر دے, وہ جس طرح چاہے سو ہو جائے, یہ امام ہوتا ہے. اس کے لیے وضاحت کی ضرورت نہ کرنی پڑتی ہے نہ پوچھنی پڑتی ہے. امام وضاحت نہیں کرتا اب سجدے میں جاؤ, مقتدی وضاحت نہیں پوچھتا کیوں کہا سجدے میں, مجھے تو قیام میں مزہ آ رہا ہے. مقتدی یہ نہیں کہتا کہ آپ نے مجھے سجدے سے کیوں اٹھایا, مجھے تو سجدے میں مزہ آ رہا. وہ کہتا ہے نہیں, امام کہتا ہے میری منشا تیری منشا نہیں ہے. کیوں جی, امام کی منشا ہوتی ہے مقتدی کی؟ یہ پوری زندگی کے لیے ایک پیغام دیا اللہ جل شانہ نے اجتماعی طور پہ بلا کے, یہ میسج دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی مزاج کی زندگی گزاریں گے. نہیں, یہ ترتیب نبوت کے خلاف ہے, یہ ترتیب صحابیت کے خلاف ہے, یہ ترتیب ولایت کے خلاف ہے. یہ تیری من چاہی زندگی تو ہے, یہ تیری طبیعت تو ہے, شریعت نہیں ہے. یہ تیری طبیعت تو ہے, شریعت نہیں ہے. تجھے زندگی میں 24 گھنٹے کا کسی کو امام بنانا ہوگا, اس کی منشا پہ چلنا ہوگا, اس کے حکم کی وضاحت نہیں پوچھنی ہوگی, سمجھ آئے نہ آئے مان کے چلنا ہوگا. ایک بابا جی کو میں نے دیکھا, وہ جو ہے ہر امام پہ اعتراض کرتے تھے, میرے پاس دوائی لینے آئے. میں نے کہا میری دوائی امام صاحب نہیں ہے, دوائی ہے, اس پہ اعتراض نہ کرنا, یہ پوریاں ہیں حکیم کی. وہ کہنے لگا اچھا تجھے پتا میں امام پہ اعتراض کرتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں. اب وہ کیا کرتے تھے, ایک دفعہ ایسا کیا, امام صاحب جو ہے تلاوت میں فجر کی نماز ہو رہی تھی, بابا جی تھے بےچارے بوڑھے, بہت سارے بوڑھے تھے, فجر کی نماز کی تلاوت میں امام صاحب اٹک گئے, متشابہ پڑ جاتا ہے, یہ ایسے سرکتے سرکتے نا آگے گئے, ایسے پاؤں ایسے گھسیٹتے ہوئے آگے گئے. یہ بابا جی تھے, امام صاحب جوان تھے, قریب کہنے لگے ابے چھوڑا نو نہ ہے نو ہے, چپ کر کے پھر ایسے سرک سے واپس آ کے کھڑے ہو گئے ادب سے. رکو ہو گیا, سجدہ ہو گیا, سلام ہو گیا. انہوں نے کہا بابا جی یہ تم نے کیا کیا؟ کہہ رہے میں نے شریعت کے عین مطابق کیا ہے. یہ بابا جی کی شریعت تھی نا, میں نے شریعت کے عین مطابق. کیا شریعت تھی؟ کہنے لگے میں نے یہ سنا تھا کہ امام کو اگر متشابہ پڑے تو اس کو لقمہ دینا چاہیے. میں تھا بوڑھا, میری آواز نکل نہیں رہی تھی, میں نے تجھے قریب آ کے کہا تیری نماز بچا لی, تیری نماز بچائی, سارے مقتدیوں کی نماز بچا لی, مجھے شاباش دو. اب بتائیں اس کے بارے میں میں کیا کروں. میں نے اس شخص کی زندگی میں دیکھا, بابا جی کی زندگی میں, بڑے بزرگ آدمی تھے, اس نے امام پہ اعتراض کیا, اس کی ساری زندگی پریشان حال گزری. تو 5 وقت کی نماز ہمیں ایک پیغام دیتی ہے, اور یہ تراویح کی نماز کا ایک پیغام ذرا بڑھ جاتا ہے رمضان المبارک میں, کہ دیکھو زندگی من چاہی نہیں, رب چاہی گزارنی ہے, اور رب چاہی گزارنے کے لیے اللہ جل شانہ نے بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے. قرآن کہتا ہے مان کے چلنا, امام کی زندگی کو سامنے رکھ کے چلنا, جو اس طرح چلے گا وہ تو خیر کی راہوں میں چلتا جائے گا, جو اس سے ہٹے گا وہ خیر کی راہوں پہ خود بھی ہٹے گا. جیسے میں نے عرض کیا انکار حدیث کا, انکار ختم نبوت کا, میں نے بتایا جتنے بھی اس وقت جو ہے فتنے اٹھے ہیں ان سب میں وہ تھے کہ جن کا کوئی امام نہیں تھا, جو کسی اللہ والے کی اتباع میں چلے نہیں تھے, جنہوں نے کہا تھا کہ ہم کتابیں پڑھ کے دین کو حاصل کریں گے, اور انہوں نے کتابیں پڑھی, ہر رت و یابس جو زندگی میں آیا پڑھا ملا, اور اس کے بعد پھر فتنے کھڑے ہوئے, اور ایسے فتنے کھڑے ہوئے خود بھی جہنم کی راہیں اختیار کی اور لاکھوں کو اس کی طرف لے کے چل پڑے. اپنے مزاج کو لے کے چلنا, نہیں, ہمیں پوری زندگی بچہ بن کے کسی کی انگلی پکڑ کے چلنا ہوگا. اور بات وہی امام کی ہے کہ امام کاشن دے, اس کے بعد کوئی وضاحت کی لاجک کی ضرورت نہیں ہے, جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, بس کافی ہے اتنا کہہ دینا. اور اتنا کہہ دیں گے, امام نے کہہ دیا, سلام پھیر دیا, سب مطمئن ہوتے ہماری نماز ہو گئی. ہوتے ہیں نا, میری حضرت فرماتے تھے جس طرح امام کے کرنے پہ مطمئن ہو جائیں, اس طرح کوئی کسی فقیر کے ساتھ نسبتیں اگر لگی ہیں پھر وہ جو کہہ دے بغیر وضاحت کے اس پہ بھی ایسے ہی مطمئن ہو جائیں, زندگی بہت آسودہ گزرے گی, قبولیت اور برکات کی گزرے گی. قرآن کا پیغام ہمیں زندگی کی اجتماعیت کی طرف لے آتا ہے, جماعت میں مل کے نماز پڑھنے کا پیغام زندگی کے اجتماعیت کی طرف لے آتا ہے, اور بڑے بڑے دکھوں اور فریبوں سے ہمیں بچاتا ہے. تھوڑی سی سمجھ کی ضرورت ہے, جو سمجھ جاتا ہے اللہ پاک اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے, جو سمجھ کے بھی نہیں سمجھتا اللہ پاک اس کو اندھا بنا دیتے ہیں. یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, پھر وہ بس قرآن سامنے بھی ہوتا ہے پھر بھی گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ پاک ان محبوب اور مقبول راتوں کی برکت سے ہمیں گمراہی سے بچائے, اور ہدایت کی راہیں اللہ ہمیں دکھائے رکھے. ربنا لا تزغ قلوبنا, اللہ یہ دعا آج کے دور کی ضرورت ہے, یہ جو ہدایت کی زندگی تو نے مجھے دی ہے نا, اللہ مجھ سے چھین نہ لینا. ہدایت کی راہیں تو نے مجھے دی ہیں, اللہ مجھ سے چھین نہ لینا. کیا پتا صبح میں ہدایت پہ ہوں اور شام کو میں گمراہ ہو جاؤں, اللہ مجھ سے چھین نہ لینا. اللہ سے مانگتے بھی رہیں, ڈرتے بھی رہیں, مان مان کے چلتے بھی رہیں, ان سب باتوں کی مجھے بھی ضرورت ہے, آپ کو بھی ضرورت ہے, ہم سارے محتاج ہیں. ایک دوسرے کو لے کے چلتے رہیں گے, اللہ ہمیں سجاتا بھی رہے گا, چلاتا بھی رہے گا, راہیں دکھاتا بھی رہے گا. اور اگر گر جائیں گے, گر پڑیں گے کسی جگہ, غلطی سے پھسل جائیں گے, تو کریم معاف بھی کرتا جائے گا. اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح طور پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان والمنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام نستغفرک ونتوب الیک. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین.